إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنه حتى تؤمن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ رب العزت کی توفیق شامل رہی تو انشاءاللہ یہ سمجھانی ہے یہ حدیث کیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں اہل ایمان کے دو بڑے عظیم اصول مذکور ہیں. بلکہ اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو انہی دو اصلوں پر ہمارا ایمان قائم ہے. یہ بتانا ہے کہ ان اصولوں کے بارے میں جو کچھ کجی اور منہج کا انحراف داخل ہو چکا ہے اس سے کس طرح بچا جائے. محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث مذکور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لن تدخل جنت حتی تؤمن، تم لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے، جب تک صاحب ایمان نہ بن جاؤ. یہ پہلا اصل ہے. دوسرا اصل یہ ہے کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اب یہ باتیں بڑی واضح ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں جنت کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے کہ جنت میں تم کیسے جا سکتے. ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ضروری. اللہ رب العزت کا عذاب یا اس کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے. جنت کو حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے, اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا عظیم سودا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, اللہ کا سودا جنت ہے. اتنا قیمتی سودا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کی ایک بالش کی جگہ پوری دنیا کی قیمتی, دنیا کے خزانے ثروتیں دولتیں اور دنیا کے باغات اور مال جو کچھ بھی ہے, اس سب سے جنت کی ایک بالش قیمتی. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یؤتا باشقى اهل الارض یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اس پوری کائنات میں جو سب سے شقی انسان تھا, سب سے بدبخت, جس کی پوری زندگی دکھوں میں تکلیفوں میں بیماریوں میں اور طرح طرح کی نہوستوں میں گزری ہے, اندازہ کرے وہ کیسا ہوگا. بعض اوقات اخباروں میں افریقہ کے لوگوں کی فوٹو آتی ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے جی کیسے رہے, بالکل تنکے کی طرح ان کے بدن, جب سے دنیا بنی اور قیامت کی آخری دیواروں تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب سے زیادہ اشقا جو ہوگا, بدبخت ترین انسان, جس سے زیادہ کوئی دکھی نہیں اسے لایا جائے, وہ حاضر ہوگا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جنت کا ایک منظر دکھا دو, فرشتے دکھائیں گے, پھر اس سے پوچھا جائے گا ہل وقت من بؤس قط, کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی, کوئی دکھ دیکھا ہو بتاؤ. کہے گا ما وقت من بؤس قط, نہیں میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں. حالانکہ یہ کون ہے, اشقى اهل الارض, اشقى اهل الارض, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس سے بڑا دکھی انسان ہی کوئی, لیکن جنت کا ایک مندر دیکھے گا دنیا کے سارے دکھ بھول جائے. اتنی عظیم شان یہ اللہ کی مخلوق, اتنی بڑی نعمت, اعدت تو فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس گھر میں جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور پیدا ہوا. اتنی بڑی اللہ کی نعمت, اللہ تعالیٰ اس نعمت کے تقسیم کے پروگرام پیش کر رہے, کس کو تم کیسے پا سکتے ہو, کیسے حاصل کر سکتے. فرمایا کہ لن تدخل جنت حتی تؤمن, تم لوگ اس وقت ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم صاحب ایمان نہ بن جاؤ, جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. یہ پہلی شرط ہے, اور یہ ہمارے دین کا اساسی نقطہ ہے, ایمان والا ہونا, مومن ہونا. ایمان کی تعریف کیا ہے, یہ مومن کسے کہتے ہیں؟ امام المحدث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک حدیث لائے جس میں ایمان کی تفسیر ہے, جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایمان کا معنی خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا, چنانچہ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں جبریل امین کا انسانی شکل میں زمین پر آنا مذکور ہے, انسانی شکل میں ہے. اللہ رب العزت اپنے احکام اپنے فرشتے کے ذریعے پہنچاتا ہے, اس کی مختلف صورتیں, یہ آج ایک نرالی صورت اختیار کی گئی کہ جبریل انسانی شکل میں آئے, اور آئے بھی ایسے موقع پر کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جمع غفیر تھا, صحابہ بیٹھے, اور اس کا آنا صحابہ کا بھی معمہ بن گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ لا یعرف منا احد ولا یراعی احد السفر, کہ پہلی بات یہ کہ ہم نے سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا کون ہے. دوسری بات یہ کہ اس پر سفر کے نشانات نہیں تھے. اگر دور سے آیا ہوتا کچھ بال بکھرے ہوتے, کپڑوں میں شکلیں ہوتی, تو گرد و غبار کے آثار ہوتے, لیکن نہیں, بالکل اجلا لباس اور بنے ہوئے بال, کوئی تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے, جیسے بالکل برابر کے کمرے سے تیار ہو کر آئے. بڑی عجیب بات کہ اگر مدینے کا ہوتا تو ہم جانتے ہوتے, اور اگر باہر کا ہوتا تو سفر کے نشانات ہوتے. ایسا کچھ بھی نہیں, حتیٰ کہ وہ نبی اسلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا, اور بیٹھا بھی اس طرح کہ اپنے گھٹنے اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دی, اور اپنے ہاتھ نبی اسلام کے ران پہ رکھ دی, اور پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان, مجھے بتائیے ایمان کیا ہے, مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. یہاں ایک بڑی اہم بات بتانا ضروری کہ جبریل امین صاحب وحی بلکہ امین وحی, اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, ہر نبی کے لیے وہی امین وحی تھے. سارے نبیوں پر وحی وہیں لے کر آئے. تو آ کر سوال نہ کر کے بتا دیتے کہ ایمان یہ ہے, اسلام یہ ہے, لیکن نہیں, انہوں نے سوال کیا نبی اسلام سے, صحابہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا. اس میں حکمت یہ ہے کہ امت کے لیے بیان کرنا, امت کے لیے جواب دینا, یہ وظیفہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اور کسی کا مقام نہیں. خود بھی بتا سکتے کہ لوگوں میں فرشتہ ہوں اور ایمان کی تعریف سن لو, اسلام کی تعریف سن لو, بتا سکتے, لیکن میں امت کا محافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا معنی یہ کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں جبریل امین بھی واضح نہیں کر سکتے, نہیں بتا سکتے. تو پھر میرے اور آپ جیسے انسانوں کی کیا حیثیت, بڑے بڑے مفتی بنے, کتاب و سنت کی موجودگی میں اپنی آراء, ملفوظات, اپنی رائے اور اپنے قیاس اور اپنے فتوے بڑی دلیری سے دیے جا رہے. اور یہاں کمال اگر یہ ہے کہ نبی اسلام کے سامنے امین الوحی بیٹھا ہے جو ہر پیغمبر کا امین الوحی ہے, اور پوچھتا ہے کہ اخبرنی عن الایمان, بتائیے ایمان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی, فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے فرشتوں کو مانو اور اللہ کی کتابوں کو مانو, اللہ کے رسولوں کو مانو, اور قیامت کے دن کو مانو, اور تقدیر کو مانو, خواہ وہ اچھی ہو یا بری, مانو, اس پر ایمان لاؤ. یہ ایمان کی تعریف. گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو, اس ایمان کا یہ مطلب کہ اللہ کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, رسولوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, روز آخرت کو ماننا, اور تقدیر کو ماننا, یعنی ان تمام امور کے بارے میں تمہاری سوچ, تمہارا عقیدہ, تمہاری فکر بالکل مستقیم ہو, اس میں کوئی کمی نہ ہو, کسی قسم کا کوئی انحراف نہ ہو, کوئی جھول نہ ہو, بالکل مستقیم. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, لن یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ, اس وقت تک بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا, سیدھا نہیں ہو سکتا, جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. اور دل کیا ہے؟ یہ فکر اور عقیدے کا مرکز ہے. یہ جو ہے یہ سوچ اور فکر کا مرکز ہے. جب تک یہ سیدھا نہیں ہوگا اس وقت تک بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک مکلف کا جو اولین واجب ہے, جو اس کا اولین فریضہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے تعلق سے ان امور کو پہچانے, ان امور کے صحیح مفاہیم حاصل کرے. کیونکہ یہ جنت کا سوال, اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک صاحب ایمان نہ بن جائے. تو ضروری ہے کہ ان امور کو پہچانے, جو اللہ کے نبی نے ایمان کے تعلق سے چھ چیزیں بیان کی, ان کا صحیح فہم, صحیح معرفت, ان کو پہچانو. اور ظاہر ہے کہ ایک صحیح تعلق اور عرق ریزی سے ان مسائل کا ادراک علماء کرام کو. لہذا میری پہلی نصیحت اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ ہے کہ جو علماء ربانیین ہیں, علماء جو علماء ہیں, ان سے بڑا کبھی ناطا جوڑ, بڑا کبھی تعلق, کبھی رابطہ, وہ ایمان کے تحفظ کا ایک قلعہ ہے مضبوط. تمہاری اصلاح کریں گے, کتاب و سنت تمہیں بتائیں گے, اور کتاب و سنت کا نور جب سینے میں اترتا ہے تو ہر چیز منظر ہو جاتی ہے, روشن ہو جاتی ہے. سفیان بن سعید الثوری ایک مصدق گزرے, اس لیے وہ فرما گئے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکانہ ہو الجماع, کہ ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو, پہاڑ کی چوٹی پر, جہاں چڑھنے میں وقت چاہیے, قوت چاہیے, صحت چاہیے, پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو, تو اے لوگوں جماعت وہی ہے, مرجع وہی ہے, سب کام چھوڑ کے اس کے پاس جاؤ, اسے رہنمائی لو. ایوب السختیانی یہ بخاری کے راویوں میں سے, ان کا قول ہے کہ ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یرزقہ اللہ عالم من علماء اہل السنہ, ایک نوجوان کی سعادت, خوشبختی اور خوش نصیبی اس چیز میں ہے کہ اللہ تعالی اسے کسی اہل حدیث عالم کی صحبت دے, جس کے پاس وہ آئے, بیٹھے, ملے جلے, قرآن و حدیث کی اس کے سینے پر بارش ہو اور اس کی ہر چیز منور ہو. بات ہے کہ ایک نوجوان کی خوشبختی اور سعادت اس چیز میں ہے کہ اللہ تعالی اسے کسی عالم کی صحبت دے. علماء امت کی ایک محترم چیز ہے, محترم طبقہ, جو انبیاء کے بارے سے, اگر انبیاء سے کچھ زیادہ اور قریب ہوتا تو وہ نبیوں کے بارے سے, کیونکہ وراثت قرابت کی بنیاد پر, جس قدر قرب زیادہ ہوگا وراثت کا مستحق ہوگا, جس قدر قرابت میں دوری ہوگی وراثت کا استحقاق ختم ہوتا جائے. میت کا بیٹا بھی ہو اور پوتا بھی ہو تو بیچ میں صرف ایک واسطے کا فرق ہے, لیکن وارث بیٹا ہے پوتا نہیں, باپ بھی ہو دادا بھی ہو ایک واسطے کا فرق ہے, لیکن وارث باپ ہے دادا نہیں. تو یہ جو انبیاء کی وارث ایک جماعت ہے, یہ ہر طرح توقیر اور تعظیم کی مستحق ہے. رسول اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولی فقط اعظمته بالحرب, جو شخص میرے کسی ولی کو, میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچائے گا, اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے, میرا اسے اعلان جنگ. اور بقول امام شافعی رحمہ اللہ کے لو لم یکن العالم ولی فلیسر اللہ ولی, اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں, ایک عالم دین اللہ کا دوست نہیں ہے, تو اس زمین کے پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو علماء کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا, ان سے بغض رکھتا, ان کے غیبتیں کرتا ہے, قیامت کا دن ہوگا ہتھیار سنبھا دے, اعلان جنگ, یہ فقط ہتھیار پکڑ لڑ مجھ سے آگے, کتنی بڑی ثقافت ہوگی اس شخص کی جس کو اللہ آمادہ جنگ کرے گا کہ مجھ سے لڑ آ گیا, کتنی بڑی بدنصیبی, اس انسان کا کیا ٹھکانا ہوگا, کیا اس کا مقام ہوگا. ابن اصحاخر رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے، ان کا ایک بڑا پیارا قول ہے، لحوم العلماء مسمومت، لحوم العلماء مسمومت، کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. کیا معنی ہے؟ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کرو گے تو قرآن کہتا ہے اس کا تم گوشت کھا رہے. اگر اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو اس کا تم گوشت کھا رہے تو اس کا انتقال ہو چکا، اور اس کو بجائے دفن کرنے کے اس کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے. فرمایا کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، وہ زہر کھاؤ گے نقصان تمہیں ہوگا، علماء کو نہیں ہوگا. تم وہ زہر کھاؤ گے، اپنے آپ کو مارو گے، برباد کرو گے، تباہ کرو گے. یہ چند چیزیں اس لیے بتا دی کہ ایمان کی اصلاح ضروری، ایمان کا صحیح اور مکمل فہم ضروری، اور یہ کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کتابیں پڑھ کر مل جائے گا، یہ آپ کی بھول ہے. العلم بالتلقی، نبی علیہ السلام کا فرمان فتح الباری میں، العلم بالتلقی، کہ علم جو ہے وہ علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. علم بالتعلم، علم جو ہے وہ علماء سے سیکھنے سے آتا ہے، کتابیں پڑھنے سے. جو لوگ محض کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، ان کی عقائد بڑے مشکوک ہوتے ہیں، وہ لوگ خود بڑے مشکوک قسم کے ہوتے ہیں. محدثین نے ایسے لوگوں کو مغرور کہا ہے جو صرف کتابوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کتابیں ان کی ایک اہمیت ہے، لیکن اصل تلقی علم جو ہے وہ علماء سے سیکھنے کا ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تسمعون منی یسمع منکم یسمع من سمع منکم، تم یہ علم مجھ سے سنتے اور تم سے آگے لوگ سنیں گے، ان سے آگے لوگ سنیں گے. یہ سماع کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے. علماء اس علم کے حاملین ہیں، وہ اس علم کو سنتے ہیں، آگے سناتے ہیں. تو علم علماء سے سیکھنے سے آیا، ظاہر ہے کہ ایمان کی اصلاح اور ایمان کے صحیح مفاہیم کسی راستے سے مل سکتے. لہذا یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس تعلق سے کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں، کچھ حاصل کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع بات کہہ دی کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو. مومن کون ہے؟ جو اللہ کو مانے، اللہ کو مانے، اللہ کو مسلم مانتے. لیکن کیا ہمارا ماننا شرعی حدود کے اندر ہے؟ کچھ ضروری تقاضے ہم پورے کرتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، رب اور مالک اور خالق وہی، یہ اس کا عقیدہ ہے. کیا اس نے اللہ کو مان لیا؟ کیا اس نے اللہ کو مان لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں مانا. جب تک وہ عملی طور سے اللہ کی عبادت نہ کرے، جب تک وہ عملی طور سے اللہ کی عبادت نہ کرے. چلے اب ایک شخص کا عقیدہ بن گیا کہ اللہ ایک ہے، اور وہ عمل میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے. اب اللہ پر ایمان پورا ہو گیا؟ نہیں. ایک بڑی بنیادی چیز باقی رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جب تک وہ تمام تواقیت کا انکار نہ کرے، جن جن کو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے یا پوجا جا چکا، جب تک وہ ان کا انکار نہ کرے اس وقت تک اس کی توحید مکمل نہیں. قرآن کہتا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ جو طاغوت کا انکار کرے، پہلے انکار، یؤمن باللہ سے اللہ کو مانے. پہلے سارے بت توڑے, ہر تابوت کا انکار کرے اور اللہ کو مانے. یؤمن باللہ اللہ کو مانے. فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. بڑا مضبوط سہارا, کبھی نہیں ٹوٹے گا. تو یہ اللہ رب العزت کو ماننے کے وہ طرق ہیں جو شریعت نے بیان دی. اس کا معنی یہ کہ توحید کی معرفت کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جاننا, اور عملی طور سے اس اکیلے کے ساتھ تعلق رکھنا عبادت کے حوالے سے, دیگر تمام جو امور ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہیں, یہ ضروری. تین چیزوں میں, ایک اس کے رب اور خالق اور مالک ہونے, جس کا معنی ہے یہ کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے. یہ کشادہ آسمان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, اللہ کی مخلوق. اور اگر ایک ذرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی مخلوق. جبکہ یہ اللہ کی خلق ہے تو اس پوری خلق پہ امر بھی اللہ کا. جو کچھ ہو رہا ہے, ایک پتے تک کا گرنا اللہ کے ہر سے, ہماری حرکات و سکنات, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا اللہ کے اندر. کوئی بیمار ہے تو اللہ کے اندر, صحت اللہ کے اندر سے ملتی. کوئی فقیر ہے تو اللہ کے اندر سے, مالدار ہے تو اللہ کے اندر سے. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت. اللہ کو ان تمام امور میں اکیلا جاننا, کوئی اللہ کا شریک نہیں. اور دوسرا, اس کو اکیلا جاننا معبود ہونے میں. معبود ہونے میں اکیلا جاننے کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق, صرف اللہ ہے. باقی جو معبود بنائے گئے وہ سب معبود باطل ہیں. معبود حق صرف ایک اللہ ہے. معبود حق صرف ایک اللہ ہے. صرف اللہ ہی معبود حق ہے. ہر قسم کی عبادت میں, خواہ وہ عبادت بدنی ہو مالی ہو. بدنی کی مثال نماز ہے, مالی کی مثال صدقہ اور زکات اور قربانی, یا بدنی مالی دونوں ہو, جیسے حج, سری ہو جہری ہو, رات کی ہو دن کی ہو, نظر و نیاز, منتیں, صدقے, ان تمام عبادات کا اللہ ہی مستحق ہے. کوئی شریک نہیں اللہ کا, کوئی شریک نہیں. اس لیے اللہ کو ایک جاننا ضروری. کوئی اللہ کا شریک نہیں. اور یہ عقیدہ اصل ایمان, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہد ان لا الہ الا اللہ وہ ان محمد عبدہ و رسول, جو شخص یہ گواہی دے دے کہ کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ, ہر معبود کا انکار کر دے جس جس کو اللہ کے ساتھ پوجا کیا, خواہ زمین کے اندر دفن ہو, یا زمین کے اوپر ہو, فضاؤں میں ہو, یا آسمانوں میں, بہت سی مخلوقات, سب کا انکار کرے کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے, یہ گواہی دے دے. اور یہ بھی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول, اور وہ اللہ کا کلمہ ہے جو کن سے پیدا ہوا, اور اللہ کی پھونک ہے روح من ہو. اور یہ بھی گواہی دے دے کہ جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو کر رہے گا جیسے مرضی اس کے عمل, جنت میں داخل ہو کر رہے گا. یقینا توحید کی برکت, یعنی صحیح مفاہیم کی برکت, صحیح مفاہیم کی برکت. تو اللہ کو الوہیت میں اکیلا بن, اور تیسری چیز یہ کہ جو صفات اس نے اپنی بیان کر دی, جو اس کی پیاری پیاری صفات ہیں, پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں میں اللہ کو اکیلا جاننا کہ اللہ کا ان میں کوئی شریک نہیں. یہ وہ طرق ہے شریعت نے بیان کی, اللہ کو کیسے ماننا, اللہ پر کیسے ایمان لانا. کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی, طے ہو چکی کہ ایمان اساس ہے. اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان مستقیم ہو, اور ایمان کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے کر دی. اللہ کو ماننا ایمان, اللہ کی کتابوں کو, رسولوں کو, فرشتوں کو, تقدیر کو, روزے آخرت کو, تو اللہ کو مانو ان تمام درست اور شرعی مفاہیم کے ساتھ, اور ان چیزوں کو پڑھو, حاصل کرو. تمہارا کاروبار اس قدر ضروری نہیں ہے جس قدر ایمان کو پہچاننا ضروری ہے, اور ایمان کا تعلق اس اخروی اور اگلی رفا سے ہے جس کے لیے کوئی فنا نہیں, جس کے لیے کوئی زوال نہیں, کوئی انقطاع نہیں. اس دن سے, اس محشر سے, جس محشر کا پہلا دن ہے دنیا کے 50,000 سال کے برابر, کیسے گزرے گا, کیسے گزرے گا؟ میرے بھائی, کاروبار اس قدر ضروری نہیں جس قدر توحید کی معرفت ضروری اور ایمان کی پہچان ضروری. اس کے لیے عرض کیا کہ علماء سے بڑا قوی رابطہ رکھو. بس یہی ایک نصیحت ہے اس پرفتن دور میں, یہ فتنوں کا دور, فتنوں کی یلغار اس امت پر. نبی علیہ السلام کی پیش گوئیوں پر حق کرے. اللہ کے نبی کے فرمانے جو کے کو بار محافظ ہے, ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ ہر بات کا فتنہ اپنے لیے پہلے فتنے کو چھوٹا کر دیں. ایک فتنہ آئے گا, انسان کہے گا ہاں یہ بھولے کا تھی, یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا, تباہ کر دے گا, وہ گزر جائے گا. اس کے بعد ایک اور آئے گا, اس سے بڑا ہوگا. جب بھی یقین ہو بہار میں دنیا, ایسے ایسے فتنہ کہ انسان دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے, منہج کو بیچ دیں گے, اپنی عقیدے کے سودے کر دیں گے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر. اور دین کے مقابلے میں دنیا کا ہر مفاد چھوٹا. ایمان اگر جا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں حق تقلیم کی بادشاہ بھی چھوٹی, کوئی اس کی حیثیت نہیں. کسی طرح جو مومن و جنسی کافر, ایسے ایسے فتنے کہ انسان صبح کو مومن ہے شام کو کافر ہو چکا, شام کو مومن صبح کو کافر. تو پھر کیا ضروری ہے دنیا کے دھکے کھانا؟ یہی علماء کی صحبت جن سے آپ کو قرآن ملے, حدیث ملے, عقیدہ ملے, منہج ملے, جن سے آپ کا سینہ منور ہو, یہ سب کی ضرورت ہے. اس پرفتن دور میں علم صحیح کے ساتھ تعلق اور علماء کی صحبت ایک عظیم الشان نعمت ہے. یہ ایمان, جب تک ایمان نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے فرشتوں پر ایمان, یہ عقیدہ ہو کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں, فرشتوں کے بارے میں ایمان صحیح, تو فرشتے اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ان کے نام تعویذوں میں لکھے جائیں, تعویذ لکھنے کے لگائے جائیں, یا جبریل, یا میکائیل, یا اسرافیل, یا ابراہیم. فرشتے اللہ کے بندے, اللہ کے مخلوق, ان کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں ہیں, ان کو وہ انجام دے رہے. بڑی عظیم مخلوق ہے, پر حیرت مخلوق ہے, لیکن اس کی اصل شان کا حصہ یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہ, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ فارون مائی عمروں ہر حکم کی تعمیل کرتی, یہ فرشتوں کی شان, اور یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی جگہ. فرشتوں کی عظمت دیکھے, ان کی حیبت دیکھے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, بھائی تو جبریل تھی صورت ہی فقط صدر افق, میں نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا, جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا, انہوں نے چاروں طرف سے آسمان کو ڈھانپا ہوا, آسمان کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا,
اتنی بڑی اللہ کی مخلوق. خود ہی رجیم محدث حکم ان ملکن میں حمل کر عرش ایک دن فرمایا آپ نے کہ اللہ نے آج یہ اجازت دی ہے کہ میں تمہیں ایک فرشتے کا تعارف کراؤں. وہ فرشتہ ان 14 فرشتوں میں سے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے گئے, ان میں سے ایک فرشتے کا تعارف کراؤں بھی اللہ نے آج اجازت دی. فرمایا کہ ماں بہن شہن کے بولوں نے ہی الا آتے کہ مسیح ہو تو سب میں آج سارا دن اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر جسے نیچے سے لٹک رہا ہے, کان کی لو سے لے کر کندھے تک جو فاصلہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ جیسے ایک مسافر ایک سوار 700 سال تک سفر کرتا ہے. ایک فرشتہ اور افراد کا عالم کیا ہے, اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا. صحیح بخاری کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آرڈر کو جاری کرنے کا ارادہ فرما چکا ہے تو آرڈر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, اللہ کوئی فیصلہ فرمانے والا ہے, کوئی امر جاری کرنے والا ہے, فرشتوں کو یہ اطلاع ملتی ہے سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اتنا خوف اتنی حیبت اتنی حیبت. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ قیامت نفخ سور سے پیدا ہو تو سور بنا دیا جس کے پھونکا جائے, سور پھونکنے کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی اسرافیل, یہ تمہاری ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے کہ جب میرا امر آئے تو تم نے پھونک دے قیامت قائم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ فرشتہ بیٹھا نہیں کھڑا اور سور نیچے نہیں رکھا ہوا کہ جب اللہ حکم دے گا اٹھا کے پھونک دوں گا. اتنی بھاری چیز ہے نیچے رکھ دوں اللہ کا آرڈر آئے گا اٹھا کے پھونک دوں گا, نہیں وہ سور اٹھائے ہوئے اور ہونٹوں سے لگائے کہ ایسا نہ اللہ کا آرڈر آ جائے اور اللہ کے فرمان کی تعلیم میں اتنی دیر ہو کے اٹھا کر پھونک کا احساس جائے اور سور میں نہ دبائے ہوئے. بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ابن حبان کی حدیث ہے کہ وہ فرشتہ اس وقت سے نظریں جمائے بیٹھے عرش مولا کی طرف, نظریں ٹکا کر باندھے گئے عرش مولا کی طرف, اس وقت اوپر دیکھ رہے عرش مولا کو دیکھ رہے پلک نہیں جھپک کہ اللہ کا فرمان آ جائے اور اللہ کے فرمان کی تعلیم میں ایک پلک جھپکنے کی دیر نہیں. یہ فرشتوں کی اطاعت کا حال ہے, یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام نصیحت. اے انسان تو کیا فرشتے کے مقابلے, اللہ فرماتا ہے وہ خود خود انسان ہوتا ہی تھا بڑا کمزور ہے انسان, کیا تیری نسبت ہے فرشتوں کے مقابلے میں, لیکن جرت دیکھو جسارت دیکھو کفائی دیکھو اس انسان کی کہ اللہ کا فرمان سامنے آتا ہے تو صاف کہہ دیتا ہے کہ میرے ایمان میں یہ نہیں فرمایا, میں نہیں مانوں. اللہ کا فرمان سنتا ہے, میرے امام نے یہ نہیں فرمایا, میرے شیخ نے یہ نہیں فرمایا, یہ قول میرے پیر و مرشد کا نہیں, میری برادری میں ایسا نہیں ہوتا, کیا تیرا ٹھکانا اور کیا تیرا انجام ہوتا. کتنی بڑی جرت کی بات, ایک طرف فرشتوں کی حیدر آگ میں بیٹھے صرف سن لیتے ہیں کہ اللہ کوئی فیصلہ فرمانے والا بے ہوش ہو کر گر جاتا, ایک طرف انسان کو دیکھو گن گن کر چن چن کر اللہ کی نافرمانی کرو, یہ اللہ کا فرمان, یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان, یہ اللہ کی وحی جو اللہ کے عرش سے اترے, لیکن صاف کہہ رہے میرے ایمان میں یہ نہیں فرمایا, میرے ایمان میں یہ نہیں فرمایا. تو فرشتوں پر ایمان لاؤ, ان تمام موافات کے ساتھ شریعت میں بیان کر, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, جو سارے نبی حق ہے, وہ سارے پیغمبر سچے, پھر آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے پیغمبر ان پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی نبوت کو مانا جائے, ان کی نبوت کو مانا جائے, رسالت کو مانا جائے, جو اولی حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق اور مقدم حق یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ وہ اللہ کے نبی وہ اللہ کے رسول, یہ مانا جائے. حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض ہے کہ وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ایمان لائے محمد رسول اللہ کو, ان پر بھی فرض. نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہم انت الحق وقولک حق وفعلک حق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق. اے اللہ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ تو حق ہے, تیرا قول حق ہے, تیرا وعدہ حق ہے, تیری لقاء حق ہے. لقاء سے مطلب تیری ملاقات قیامت کی, وہ حق ہے. جنت بھی حق ہے, جہنم بھی حق ہے, سارے نبی حق ہے, محمد بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ ایمان لائے محمد رسول اللہ پر. یہ پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے رسول. تو بھائی ایمان لانے کا کیا معنی؟ صرف یہ مان لینا کہ وہ اللہ کے رسول. ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر انہی کی بات مانی جائے, انہی کی اطاعت کی. یہ مانا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, پھر آپ سے سچی محبت, تو سچی محبت یہ بھی ایمان کی اثر. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وبنیہ اجمعین. اس وقت تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگو, اپنے والدین سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر. ایسی محبت ہونا سے یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے, بلکہ محبت کا معنی ہی اطاعت. آپ امت کے مرشد ہیں, آپ پر ضرور پڑا جائے, آپ کی تعظیم ہو, آپ کی توقیر ہو. تعظیم اور توقیر ایسی کہ لا تقدم بین اللہ رسول, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یا کسی کو آگے نہ بڑھاؤ. دونوں معنی, نہ آگے بڑھو نہ کسی کو بڑھاؤ. آگے بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمانے سے پہلے تم نہ کچھ فرمانے, بلکہ جو مسئلہ ہو انتظار کرو کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. یہ انتظار کرو, قرآن دیکھو, حدیث دیکھو. یہ نہیں کہ اپنی رائے جاری کر دو, اپنے فرامین جاری کر دو, ایسا نہ کرو. امام عطا بہت بڑے صاحب ہیں, کسی نے پوچھا کہ فلاں مسئلے کا کیا حل ہے, کہا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, کیونکہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا فرمان مجھے معلوم نہیں. صاحب نے کہا کہ اب تیرا ذرا یہ کر, اپنی رائے ارشاد فرما دی, اپنی رائے سے فتوا دے دی. کیا جواب دیا؟ کہا کہ استحیی من اللہ ان یدعونی فی الارض برائی, زمین پر میری رائے چلے مجھے اللہ کی شرم آتی. کوئی کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اور صحابی کہہ دے عطا نے یہ فرمایا, مجھے شرم آتی. یہاں حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ اور کے رسول, صرف اللہ ہی کی. رسول کی اس لیے کہ وہ اللہ کی بات پہنچانے والے, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت, ان کا فرمودہ اللہ کا فرمودہ. فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ یہاں میری رائے چلے. یہ ہے نبی علیہ السلام کا کمال ادب اور کمال توقیع اور کمال تعظیم. فرمایا کہ آگے نہ بڑھو, آگے کسی کو نہ بڑھاؤ, کسی امام کو, کسی برادری کو, کسی شیخ کو, کسی پیر و مرشد کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ, کہ ان کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دو, مقدم کر دو. یہ اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کے تقاضے ہیں جو قرآن نے بیان کی. آگے فرمایا کہ میرے پیغمبر کو یوں نہ پکارے ہو جیسے آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو, آپس میں کہتے ہو یا فلان, یا عبداللہ, یا زید, یا بکر, پکارتے ہو اپنے آپ اس طرح کو, یا محمد. نہیں, اس طرح پکارو گے یہ میرے پیغمبر کی شان سے مناسب. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا ادب سکھا رہے, یہ تعظیم اور توقیر کے تقاضے. فرمایا کہ انتہ مسا امان کو بند ہونے کے, اس انداز سے میرے پیغمبر کا ادب کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہاری زندگی کی صفائی لے کے برباد ہو, تمہیں پتہ ہی نہ چلے. اس طرح پیغمبر پر ایمان, محبت کرو, تعظیم و تاخیر کرو. یہ سب ایمان کے حصے ہیں، ضروری ایمان کے وہ اجزاء اور تقاضے جن کو اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا. پھر قیام القدر پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر پر ایمان، یہ کچھ تو مان لو. تقدیر کے بارے میں دو چیزوں کو مان لو اور زیادہ بحثیں نہ کرو. بقول بہت منبے کتابیں گزرے کہ تقدیر کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو تقدیر کے بارے میں خاموش ہو، اور تقدیر کے بارے میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو تقدیر کے موضوع پر لمبی لمبی تقریریں کرے اور لچھے دار باتیں کرے. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی قضا ہے، تمہیں اس کا کیا علم ہے؟ تمہیں اس کے حقائق کہاں معلوم؟ تم یہ مانو کہ جس القلم اللہ نے تقدیر لکھی اور اللہ نے تقدیر لکھ کر قلم خشک کر دی، قلم خشک ہو چکی. ان اللہ قضا مقادیر الخلائق قبل یخلق السماوات والارضین بخمسین الف سنہ. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے پوری خلائق کی تقدیر لکھ دی. یہ تو مان لو، دو باتیں مان لو. ایک یہ کہ اللہ کا علم ثابت ہے، تقدیر اللہ کا علم ثابت ہے. علم ثابت کا معنی نہیں ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اللہ نے لکھ دی. فلاں شخص مومن ہوگا، فلاں شخص کافر ہوگا، فلاں جنتی فلاں جہنمی، یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے لکھ دیا. اب سارے انسان اسی کے مطابق چلیں، اس اللہ کے علم ثابت کے مطابق کوئی فرق نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی، یہ امر مبر ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا. مجھے حدیث آتی ہے کہ تقدیر کو صرف دعا تبدیل کرتی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی تقدیر برائی کی طرف جا رہی، نقصان ہو رہے، نقصان ہو رہے، نقصان ہو رہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان دعا کرتے اور اللہ رب العزت رخ پھیر دیتا ہے اور نقصان کی طرف خیر، فائدہ. اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. جس شخص نے اس شعر کا آغاز کرا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، یہ انتہائی گندا عقیدہ کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. جس نے بھی کہا، اس نام کا ایک چھوٹا ہو یا بڑے سے کوئی بات نہیں، اس کا یہ شعر خلاف ہے قرآن حدیث کی. اور ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے جو اللہ فیصلہ کرے اور ایک مرد مومن کی نگاہ اس کو تبدیل کر دے، اس کو ہم نہیں مانتے. اللہ کے فیصلے کو مل کر پوری کائنات بھی تبدیل نہیں کرتی. یہ امر مبرم میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر و تبدل نہیں. اللہ کے قطعی فیصلے، حتمی فیصلے، اور کوئی ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. تقدیر پر ایمان نہیں، اور تقدیر پر ایمان کا عملی مظاہرہ کرو. عملی مظاہرہ کیا ہے؟ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اوصی نہیں، مجھے وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا، فرمایا غصہ نہ کرنا. اس نے کہا کہ اور نصیحت کیجیے، فرمایا کہ غصہ نہ کرنا، لا تغضب، پھر کوئی غصہ. اس نے کہا اور نصیحت کیجیے، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا. تینوں بار یہ کرو. اصل میں ایک نصیحت بار بار کیوں کی جائے؟ نبی علیہ السلام چوٹی کے مربی سے تربیت کرنے والے، آپ حقیقت میں اسی ایمان اور عقیدے کی اساس پہ نصیحت کر دی. ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر آپ تربیت کریں، غصہ نہ کریں. غصہ انسان کو بات ہے، کیونکہ بعض کا یہ غصہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہوتا ہے. بالکل نقصان ہو گئے غصہ آ کے، سگا بیٹا برتن توڑ دے، غصہ آ کے کانٹا مار دی، میں غصہ نہ کر دوں. حقیقت میں یہ بڑی گہری بات، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے بڑی گہری بات کہ نقصان ہو گیا، گلاس ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گیا، کوئی گھاٹا پڑ گیا، تو اگر ایک انسان کو دل کی گہرائی سے یہ ایمان ہو کہ جو کچھ ہوا اللہ نے یوں ہی لکھا ہوا تو غصہ کس چیز کا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے پر آ گئی ہو تو کسی کے انتقال پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی رضا. ہر موقع پر یہی کہو کہ اللہ کی رضا، اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ نے یوں ہی لکھا تھا. تو یہ تقدیر پر ایمان کی بڑی گہری علامت، ایسا انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے یہ سوچ کر. کسی حدیث کو نبی علیہ السلام نے اور وعدے کیے، فرمایا کہ نہیں جب لوگ عبد حقیقت الایمان حتی یعلم انما اصابہ لم یکن لیخطئہ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ. کوئی بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اسے جو چیز مل گئی ہے، حاصل ہو گئی ہے، اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا. کیونکہ وہ حاصل ہو گئی تو معنی اس کا حاصل ہونا اللہ کا فیصلہ تھا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور جو چیز نہیں مل سکی، جو چیز نہیں مل سکی، اس کا مل جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ نہیں ملی، تو اس کا معنی اللہ کا فیصلہ کہ یہ چیز نہیں ملنی. انہیں اس چیز کو سمجھے، اس کی معرفت حاصل کرے اور اپنی عقیدہ بنا لے تو اس شخص نے حقیقت ایمان کو پا لی، حقیقت ایمان کو پا لی. تو اس چھوٹے سے وقت میں کیا کیا وضاحتیں کروں. حقیقت میں علماء سے تعلق رکھے اور ایمان کی ان اساسی چیزوں کو پڑھے. ایمان باللہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان تمام چیزوں کی معرفت ضروری تاکہ صحیح مفاہیم حاصل ہو اور مشکوک ذکریں، مشبوہ ذکریں ہمارے دل میں نہ سما سکے. اور یہ پہلا قاعدہ جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ اس وقت تک تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے. دوسرا قاعدہ کیا ہے، فرمایا کہ ملا تو میں محبت حاف ہوں، اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت نہ کرنے لگے، جب تک محبت نہ کرنے لگے. یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک عظیم اثر و قانون ہے، جب تک محبت نہ کرنے لگو اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اب یہ محبت کیا ہے؟ ایک فیصلہ پہلے کرو کہ محبت ایک عادی چیز ہے یا عبادت کی چیز ہے، یہ عادت ہے یا عبادت ہے، یہ فیصلہ کرو کہ محبت کرنا عادت ہے یا عبادت ہے. اگر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ محبت ایک عادت ہے، ایک امر معتاد ہے، تو چونکہ یہ بات غلط ہے اس لیے قصہ یہ ختم ہو جائے کہ پھر جو چاہو کرو، جس سے چاہو محبت، جس سے چاہو پیار کرو، پھر اپنی محبت کے مفاہیم جو چاہے بنا لو، طرفوں سے محبت کرو، پچھلوں کو محبت کرو، منافقوں سے محبت کرو، فلم ایکٹروں سے محبت کرو، جس سے چاہو محبت کرو. جب تم نے محبت کو ایک امر عادت کہہ دیا تو پھر جو چاہو کرو، محبت کا پیمانہ جو چاہو بنا لو. اور اگر میرے بھائی تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ محبت ایک عبادت ہے اور حق بھی یہی ہے، تو پھر عبادت خود ساختہ چیز نہیں. جس چیز کا نام عبادت ہے وہ چیز اپنے حکم کے اعتبار سے اور اپنے طریقے کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، کوئی مرضی نہیں، ہمارا کوئی تدخل نہیں اس میں. اگر اس کو عبادت سمجھتے اور ہے عبادت، نہیں محبت عبادت ہے. قرآن کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگوں نے اللہ کے سوا اور کو انداز بنا لیا، شریک کر لیا، ان کو اللہ کا ہمیشہ بنا لیا، اللہ جیسا بنا لیا. انداز ند کی جمع، اور ند بولتے مثل کو، مشابہ کو. کچھ لوگ ایسے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اللہ جیسا بنا لی، اللہ جیسا بنا لی. کیسے بنا لی؟ کیا ان کے آگے سجدے کرتے؟ نہیں. ان کے نام کے صدقے دیتے؟ نہیں. ان کے نام سے قربانی دیتے؟ نہیں. ان کے نام سے حج کرتے؟ نہیں. پھر کیسے بنا لی؟ سنا کہ یحبون ہم کا حب اللہ، ان سے اللہ جیسی محبت کرتے. بھائی عبادت، اور بعض لوگوں نے عبادت میں اللہ کے شریک بنائے ہوئے، اس محبت میں اللہ کے شریک بنائے ہوئے. تو اصل ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ بلدین عامر اشد حب للہ، جو لوگ مومن ہیں ان کی سب سے سخت محبت اللہ کی. میرے بھائی، میں بڑی تفصیلی گفتگو کی بجائے دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہ محبت ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے. یعنی محبت کس سے کرنی؟ صرف اللہ بس، صرف اللہ. اس کے بعد کسی سے کرنی؟ اس کے بعد کرنی، لیکن اس سے جس کی محبت میں اللہ کی محبت ہو، کیونکہ یہ ہے اللہ کے لیے، محبت ہے اللہ کے لیے. اللہ کے نام کو کاٹ کر کسی سے محبت کرنا شرعی محبت نہیں. اللہ سے محبت کرنی، اللہ کے بعد اگر کسی سے کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے، اس بنیاد سے کرنی ہے کہ اس کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے. یہ شرعی محبوب محبت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. محبت ایک عبادت ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کا طریقہ چاہیے. اللہ سے محبت کرے، اللہ کے بعد اگر کسی سے کرے تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر کرے، اللہ کی محبت کی بنیاد پر کرے. میرے بھائی، یہ دین اسلام کا مارک تو آ رہا عقیدہ ہے. بلکہ مجھے کہنے دے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، جو سب سے بنیادی اور مرکزی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اپنی سابقہ محبتوں اور نفرتوں کو چیک کرو. یہ اثاث ہے دین کی. دیکھیں نا، سمایہ بن اثاث مسلمان ہوئے، سمایہ بن اثاث مسلمان ہوئے، اسے ستون سے باندھ دیا گیا مسجد کے، قیدی بنا کر لائے صحابہ. اللہ کے نبی اس کے پاس ہے، پوچھا سمامہ کیا حال. سمامہ نے کہا کہ ان تقتل تقتل ذات میں وہ ان تر انشا کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن لو، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میری قوم کوئی بے دست و پا نہیں ہے، میری قوم بڑی طاقتور، اس کا بدلہ لے گی. اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، تم پر احسان کروں گا. اس کو آپ چھوڑ کر آ گئے. دوسرے دن پھر گئے، پوچھا کیا حال، اس کا وہی جواب. تیسرے دن پھر وہی جواب، اور چوتھے دن جب آپ گئے تب تک وہ سب کچھ دے چکا، عبادات دے چکا، صحابہ کا اخلاق دے چکا، اللہ کے پیغمبر کی تعظیم و توقیر دے چکا. اب پوچھا کیا حال، تو کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کیا کریے؟ لمبا واقعہ، اسلام قبول کیا. اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج سے تین دن قبل، جب تک کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا، میرے نزدیک سب سے نفرت کے قابل میں چہرہ تھا وہ آپ کا تھا. اور اب اسلام قبول کر لیا تو دوسری آوازیں آ رہی ہیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے پیارا چہرہ آپ کا. یہ ہے نفرت اور محبت کا پیمانہ تبدیل ایمان لانے کے بعد. اور کہا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کائنات میں سب سے بدترین دین آپ کا تھا. اسلام قبول کر کے میرے دل سے چاہتے ہوئے اس رہی ہیں کہ سب سے پیارا دین آپ کا. اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے بدترین شہر میرے نزدیک شہر مدینہ تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پیارا شہر مدینہ بن چکا. دیکھنا جہد تبدیل ہوگی اسلام قبول کر کے، یعنی نفرت اور محبت کے پیمانے تبدیل ہوگی. اگلی بات یہ پوچھی کہ میں تو پھنسے چلے عمرہ کر لوں، کیونکہ عمرہ ہر دور میں تھا، کہ پہلے عیسائی تھے، عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کی قوم نے مجھے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اب مجھے بتائیں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں، آپ کے دین عمرہ ہے یا نہیں. اللہ کو یہ تربیت ہے، اور یہ فکر صحیح فکر کہ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً کیسا انقلاب آیا کہ اب جو کام کرنے اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کر کرنا، چاہے وہ بنایا میٹھی چھوڑ لو اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا. یعنی پہلے دن یہ انقلاب آ گیا. اور آج اللہ معاف کرے، ساٹھ ساٹھ سال کے پگڑی والے بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم کہنے والے، علامہ اور صحابہ کہنے والے، راضی دوران اور غزالی زمان کہنے والے 70-70 سال عمر ہے اور دین پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, مگر اللہ کے نبی کے فرمان کی کوئی توقیر نہیں, اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو چن چن کے مصرف کیا گیا اپنے مذہب کو بچانے کے لیے, مذہب کے انتفار کے لیے. کیسا عقید ہے, مشہور لوگ, مشہور لوگ یہ. اور یہاں دیکھو انقلاب کیسا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں عمرہ کرنے چاہوں یا نہ جاؤں, فرمایا کہ ٹھیک عمرہ کرنے جاؤ, ہمارے لیے دعا کرنا. اچھا آگے پھر مکہ پہنچ گئے, مکہ پہنچ گئے, مکہ والوں کو اطلاع نہیں چکی تھی کہ سمامہ مسلمان ہو چکے, سمامہ نے اسلام قبول کر لی. جب وہ داخل ہوا مکہ میں تو وہ لوگ جمع تھے, انہوں نے کہا سبوتا سمامہ, شرم کی بات ہے, تم صحابی ہو گئے, صحابی ہو گئے. اس دور میں تو حق قبول کرتا تو لوگ کہتے تم صحابی ہو گئے, صحابی ہو گئے. جیسے آج تو حق قبول کر لے تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گئے, وہابی ہو گئے. اس دور میں صحابی کہتے ہیں, صحابی ہو گئے, صحابی ہو گئے. آج کہتے ہیں وہابی ہو گئے, وہابی ہو گئے. سناؤ تم صحابی ہو گئے. سناما نے کیا کہا, کہا کہ ماں سبو تھی, میں صحابی نہیں ہوا, بے دین نہیں ہوا, بلا کہ اتباع رسول اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے سچے پیغمبر کی اتباع قبول کی. اور سمامہ مکہ والوں کو گندم سپلائی کرتا تھا, اس کے ذریعے سے آتے تھے. کہا کہ یا اہل مکہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتى یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے مکہ والوں آج کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے گندم کا ایک دانہ نہیں پہنچے گا, ایک دانہ نہیں بھیجوں گا جب تک واپس جا کے اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا نہیں. اللہ کے پیغمبر کی اجازت ہوگی تو بھیجوں گا, ورنہ نہیں بھیجوں گا. یعنی دین ہو, کاروبار ہو, بزنس ہو, اب یہ سب کا سب تابع ہے کس کے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انقلاب محبتوں کے پیمانے تبدیل ہو گئے, محبتوں کی صحتیں تبدیل ہو گئی. اور یہ ایمان کی اساس ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوافقون من حاد اللہ ورسولہ, اے میرے پیغمبر اس زمین کی پشت پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی, ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی اس زمین کی پشت پر جس قوم کو ان سے محبت ہو, جن کو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت, جن کی فکر, جن کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مشہور ہے, وہ لوگ اللہ پر ایمان بھی لائے, اللہ کے رسول کو مانتے بھی ہو اور ان سے محبت بھی کرے, ان سے پیار بھی کرے. پر میں ایسی قوم نہیں ملی. اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے آداب ان کو کوئی پیار نہیں, اور اگر پیار کرتے ہیں تو ان کا ایمان مشکوک ہے. ایمان اگر صحیح ہے تو ایسے لوگ قطعاً ان لوگوں سے پیار نہیں کرتے, نہیں کریں گے جو لوگ اللہ ان کے رسول کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں لیکن ان کے عقیدے میں جھوٹ. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں قصہ مختصر یہ ہے کہ اپنی محبت کے پیمانوں کو پہچانو. جب یہ عبادت ہے شرعی عبادت, تو شرعی عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلے گی, اپنی مرضی نہیں چلے گی. اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم محبت نہ کرنے لگے. محبت کس سے؟ اس سے جو محبت کے قابل ہے. بس یہ قاعدہ سمجھ لو, محبت کس کے لیے؟ جو محبت کے قابل. نفرت کس کے لیے؟ جو محبت کے قابل نہیں. محبت کے قابل کون ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح, قرآن و حدیث بتایا میں نے آپ. محبت کے قابل کون ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح, بس وہ محبت کے قابل. جس کا عقیدہ مشروح ہے, مشکوک ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے, وہ محبت کے قابل نہیں. یہ اعتقادی مسئلہ ہے, اعتقادی مسئلہ بلکہ فطری مسئلہ. اس کو پہچاننے کی کوشش کرو, صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ محبت کے مفاہیم ہماری مرضی کے تابع نہیں. اگر مرضی کے تابع تو پھر یہ عبادت نہیں. اس کو عبادت مانتے ہو تو پھر اس میں اللہ رب کے رسول کی مرضی کو نافذ کرو. اور یہ ایسی ویسی عبادت, ایسی ایسی عبادت کی محبت اتنی بڑی عبادت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پر اور انتہائی قسم پرسی کا حال ہوگا. اس وقت اللہ ایک نداء فرمائے گا, ایک پکار پکارے گا اللہ رب العزت, کچھ لوگوں کو پکارے گا کیا کہے گا؟ علم تحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے؟ وہ لوگ کہاں؟ کس کو پکارا جائے؟ بڑے بڑے عمل ہیں دنیا میں، بڑے بڑے عمل، لیکن اللہ کس کو پکار رہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے؟ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں، یا اللہ کیا ہے ان کے لیے؟ فرمایا کہ لہم منار من نور، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نور کے منبر تیار کیے ہوئے، نور کے منبر، اللہ تعالیٰ کو وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ، منبروں پر بیٹھ جاؤ. یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے؟ بس جن کی محبت کا محور اللہ کی بات. تو میرے دوستو، کوئی مسئلہ، دعوت ہو، جہاد ہو، سیاست ہو، کوئی مشغول انسان محبت کے قابل نہیں. یہ تو تعداد کو بڑھانا، فلاں سے تعلق جوڑو، فلاں کو جوڑو، فلاں کو قریب کرو، فلاں سے محبت، عقیدے کو دیکھے بغیر، مسلک کو دیکھے بغیر، بڑا گھٹیا سودا ہے، بڑی گھٹیا سوچ. میرے بھائی، یہ کامیابی، نصرت اور تائید اور مدد اللہ کی، یہ تعداد بڑھانے پر نہیں آتی کہ تعداد بڑھے اس سے طاقت بڑھے گی، نہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں. لیکن قرآن ہے، جہاد کے موضوع پر اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہید بلی محسا بلی محس کے الفاظ، اللہ تمہید کہتا ہے. تمہید کا معنی یہ کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں وہ نکھر کر سامنے آتے ہیں، وہ نکھر کر آتے ہیں، بس باقی نہیں چاہیے. اللہ تمہید کہتا ہے، جو خالص، جو اللہ کے پیارے بندے، جن کا دل، جن کا عقیدہ، جن کا ایمان سچی توحید سے لبریز ہے اور میرے پیغمبر کی محبت سے لبریز ہے، بس وہ آ جائے. اللہ تمہید کہتا ہے، اس کا معنی اللہ کثر کے تعداد کا محتاج نہیں. اللہ تمہید چاہتا ہے کچھ بندے ہو بکھرے ہوئے، اور زیادہ ہو ان کی مثال کیا؟ فرمایا کہ ان نمن ابل لا ثقافت مفی راحل، کثر کے تعداد کی مثال ان سو اونٹوں کی سی ہے، سو اونٹوں کی، جن کو آپ خریدیں، ان کو پالیں، پوسیں، کھلائیں، پلائیں، اور جب سواری کی ضرورت پڑے ان میں سے کوئی اونٹ سواری کے قابل نہ نکلے، بے فائدہ، بالکل بیکار. اس طرح میرے دوستوں، بھائی، جو مشہور لوگ ہیں جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، جن کی توحید مشکوک ہے، جن کی اللہ کے پیغمبر کی اتباع مشکوک ہے، وہ لوگ ایک نہیں لاکھ ہو، ان سے کوئی فائدہ نہیں. وہ بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ دین کا کام بیکار لوگوں سے نہیں لیتا، اللہ اپنے دین کا کام نبیوں سے لیتا ہے یا ان سے لیتا ہے جن کا عقیدہ، منحص، اخلاق نبیوں جیسے ہیں. تو محض یہ اپنے خود ساختہ علائق کی بنا پر محبت کے مفہوم کو بگاڑنا، شریعت کے قواعد کے خلاف کر لینا، اس سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر ہوا ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت نہ کرنے لگو. یہ محبت کی اساس، شریعت کا قاعدہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، شریعت کا قاعدہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. ان لوگوں سے محبت کرنے کو کیسے جی چاہتا ہے، یا ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے کیسے جی چاہتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارا ایمان منتظر قیامت سے پہلے آئے گا، اور اللہ کے پیغمبر کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کیا دین کا کام ہوگا، کیا جہاد کا کام ہوگا. اس لیے محبت کی اساس یہ دین کا قائد الحب و فی اللہ، کہ محبت اللہ کی، محبت یا تو اللہ سے کرو یا ان سے کرو جن کی محبت اللہ کی محبت کے تابع، بس اس کے علاوہ نہیں. اور اگر ہم یہ سمجھے کہ فلاں کو ملائیں، فلاں کو ملائیں، فلاں سے اتحاد کریں، فلاں سے کرجوڑ کریں، تعداد بڑھے گی، طاقت بڑھے گی، وسائل بڑھیں گے، تو یہ عقیدے کا جھول ہے. اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں، اللہ قادر نہیں، ہم جو چاہیں کریں، کہ طاقت ملے گی تو کام ہوگا، الله قادر بي نعوذ بالله. الله اكبر، اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، ان کا تو کوئی تصور ہے، کوئی مثال ہی نہیں. کیا اس زمین کی پشت پر صرف ایک بچہ انقلاب ملا؟ اٹھاؤ صحاب حضور کا بات ہے، صحاب حضور ایک بچہ انقلاب آیا کہ ملا؟ اس کو مروانے کے لیے پہلے بادشاہ نے ایک فوج بھیجی کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور دھکا دے. فوج لے گئی، دھکا دینے لگی، اس بچے نے دعا کی، اللہ مغفرنی من ذنبی، یا اللہ تو کفایت کرنے والا ہے، بچانے والا ہے، تو فیصلہ فرما. زلزلہ آیا، پہاڑ سخت ہو گیا، پوری فوج پسند ہو گئی اور بچہ بچ گیا. بادشاہ کے سامنے کھڑا، بادشاہ حیران پریشان. انگریزی نے ایک اور فوج تیار کی کہ ایک بڑا جہاز تیار کرو پانی کا اور سمندر کے وسط میں لے جاؤ، جہاں اونچی لہریں ہو وہاں پھینک گئی. کیا گیا، لہروں میں جب پھینکنے کا وقت آیا، بچے نے دعا کی، اس سمندر میں تریانی آ گئی، وہ جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا، فوج غرق ہو گئی اور بچہ ایک تختے پر بیٹھ کنارے پر آ گیا. پوری طاقتیں بیکار ہیں، مسائل بیکار. بچے نے کہا، مجھے اگر تم نے مروانا ہی ہے واقعی تو تم کبھی نہیں مار سکتے، تمہارے پاس یہ طاقت بھی نہیں. اپنے آپ کو رب کہتے ہو، ایک بچے کو نہیں مار سکتے. اگر مجھے مارنا ہے تو پوری قوم کو چڑھا کرا اور میں رب کا نام ہوں، میں رب کا نام، میرے پروردگار کا نام لے کر تیر مارو تو پھر کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اس نے سوچا چلو کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹے. قوم جمع ہو گئی، پوری ملت پہنچ گئی، بچے کو سامنے کھڑا کیا گیا. اس نے تیر پھینکا، بسم رب حاضر غلام، اس بچے کے رب کے نام سے مار رہا. تیر کنپٹی پر لگا، بچہ شہید ہو گیا. پوری قوم نے منظر دیکھا کہ بادشاہ کی فوج نے کوشش کی، بری فوج نے، بحری فوج نے اس بچے کو نہیں مار سکی. اس بچے کے رب کے نام سے اکیلے بادشاہ نے تیر پھینکا، بچہ ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا. مانا یہ کہ بچے کا رب سچا ہے. پوری قوم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک بچہ کام کر گیا، کس کا محتاج اللہ نے، ایک بچہ کام کر گیا. دین کا کام اللہ کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. اور اللہ کی قدرت ہے، اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے، صرف سات نوجوان تھے، صرف سات نوجوان ایمان لے ایک مقام پر بیٹھ گئے، پوری یگانگت تھی. ایک غار میں آ کے چھوٹے بچار کر رہے، اللہ نے ان کا سارا کام اپنے ذمہ لے لی، ان کو 309 سال تک سلا دیا. اتنی محبت کہ اللہ نے ان کے کانوں پر محبت کی تھپکیاں دی، وہ سو رہے. سورج کی لائن تبدیل کر دی، وہ سو رہے کہ سورج کی دھوپ غار میں داخل نہ، کہ سورج کی صدیوں سے قائم ہے، اللہ نے تبدیل کر دیا ان چند نوجوانوں کی خاطر. تو حقیقت یہ کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، محبت ہو، عقیدہ ہو، ٹھوس ایمان ہو، مستحکم ایمان ہو، دیکھیں دین کا کام کیسے. اور اگر ہم یہ سوچے بیٹھے کہ ان تعلقات کی راہوں میں ہماری خود ساختہ تنظیمیں آئے ہیں، تو بھائی محبت کا قانون اللہ نے بنایا اور تنظیمیں تم نے خود بنائی. تنظیمیں ہماری اپنی یاد ہیں اور محبت کا اصول اللہ رب العزت ہے. کیا بات، صرف ان اشتراکات کی بنا پر کہ فلاں کا یہ گروپ، فلاں کا یہ گروپ، فلاں کی یہ تنظیم. لہٰذا ایک شخص کا اگر عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، سچا اہل حدیث ہے، لیکن وہ محبت کے قابل نہیں ہے، اس کی تنظیم اور ہے، میری تنظیم اور ہے. اگر اس محبت کی راہ میں یہ تنظیم حائل ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ یعنی محبت چھوڑ دے، تنظیم نہ چھوڑے. ارے تنظیم تو تمہاری ایجاد ہے، پر محبت اللہ کا اصول ہے. کیسے تم اپنی ایجاد کو ترجیح دے رہے اور اللہ کے اصول کو توڑ رہے؟ میرے بھائی، یہ میں چند باتیں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں. محبت کے شرعی مفہوم کی تکمیل کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس محبت میں بہت سے بت حائل ہو گئے. ہم نے خود ساختہ ترجیحات کی احساس پر، خود ساختہ میلانات کی احساس پر اپنی محبت اور نفرتوں کے مفہوم تبدیل کر دی. جو لوگ محبت کے قابل ہیں ان سے عداوت ہے، اور جو عداوت کے قابل ہیں ان سے محبت ہے، ان سے قربت ہے. مفاہیم تبدیل ہو رہے اور ایمان اور محبت کے اصول تبدیل ہو رہے، تو بتائیے پھر کیسے اللہ کی رضا حاصل ہو؟ اس حدیث پر بار بار غور کیجیے. فرمایا کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے. اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تو آپس کے محبت کے کیا معیار ہیں, دشمنی اور دوستی کے کیا احساسات ہیں اور کیا معیار ہیں, ان تمام چیزوں کو پہچانو. ان سے جیسا کہ نے پہلے عرض کیا, ان کے فہم کے لیے, ان کے حصول کے لیے علماء حق سے تعلق, ان سے علم لینا, اللہ کا نور لینا, کتاب سن کے دلائل لینا, یہ ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم کو ایمان عطا فرمائے, اللہ تعالی محبت کے تعلق سے ہمارے افکار ہمارے عقائد بالکل درست فرما دے. جو لوگ محبت کے قابل ان سے محبت کریں,